الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال الله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال الله تعالى: واجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي البخاري: إيه ليوحدون. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ایک نعمت دی ہے جو بہت ساری نعمتوں پر مشتمل ہے. جیسے صحت ہے، فرصت ہے، غنا ہے، خیر سگالی ہے، توفیق طاعات ہے، تثبت علی المصائب ہے، اس چیز طرح ٹھیک ہے، تشکر علی النعم ہے، عقل مند تو کہتے ہیں کہ ہر سانس جو جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے یہ دو نعمت ہیں. اب زندگی کی کتنی سانسیں ہیں اور ایک ایک لمحے میں ہم کتنی دفعہ سانس لیتے ہیں. جب کبھی سینے میں درد ہو یا سانس میں کچھ گرانی ہو تو آپ اس وقت اندازہ کر لیں کہ کتنی بڑی نعمت میں فرق آ رہا ہے. زندگی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کے ظہور کا محل ہے. کچھ نعمتیں خدا کی ایسی ہے جو دنیا سے وابستہ ہے، ان میں خلق ہے، خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور علم ہے، علمہ البیان، بعض جگہ ہے خلق فہدا، خلق کے ساتھ ہی سمجھ دی، اور ہر مخلوق کی سمجھ ہے. چھوٹا سا ننا جب جنین ہوتا ہے بطن ام میں اس کا خوراک ہی ہو رہا ہے، جب باہر آتا ہے تو خوراک میں نقل و حرکت ہے. باقاعدہ ماں کو پہچانتا ہے، اس کی چھاتی پکڑتا ہے اور اس کو منہ میں لے کے چوستا ہے، اور اس چوسنے سے اس کے منہ میں رزق جاتا ہے. خلق فہدا، اور خلق فسوا، خلق بھی پھر برابر ہے بھائی، ناک توازن سے ہے، کان توازن سے ہے، آنکھیں خوبصورت ہے، منہ اپنے مقام پر ہے. لا الہ الا اللہ. خدا نخواستہ اگر کسی کا کان چہرے پہ آ جاتا اور ناک پیچھے چلی جاتی اور دو کی جگہ ایک آنکھ ہو جاتی یا دو کی جگہ تین ہو جاتی اور منہ تھوڑی کے نیچے پیدا ہو جائے، اس سے کون پوچھتا ہے؟ وہ اخبار میں آتا ہے کہ ہندوستان میں دو بہنیں سر جڑی ہوئی ہیں، فرح اور صبا، اور جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہے تکلیف، درد، غم، پریشانی ہے. لا الہ الا اللہ. فعدلک، پھر اللہ تعالی نے اس میں ایک توازن رکھا ہے. وہ انگریز نے انسانی جسم بنانے کی کوشش کی، اخبار میں آیا ہے، تو ایک ایسی ناک بنائی جو سانس لے. تو کہتے ہیں کہ 300 بالش لمبی ناک بن گئی، یعنی ایک امریکی میزائل کے برابر، اس سے بھی بڑی. پورے گلشن اقبال کی ایک ہی ناک کافی ہے، سب مل کر کے اس سے سانس لے. اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں خلاق ہے. اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے خزائن جمع کیے ہیں اور اس سے انسان پیدا فرمایا ہے. احادیث میں ہے کہ خلق اللہ علی آدم علی صورتی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. بھئی اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آدم میں جو جوارے ہیں، اعضا ہے، کارآمد نظام زندگی ہے، اس میں خدا کی خدائی کا ایک نقشہ ہے. اللہ تعالی کی الوہیت اور ربوبیت کا ایک مختصر نقشہ ہے. بھئی یہ اعضا زندہ ہے، کیوں زندہ ہے؟ وجہ نامعلوم ہے. اس سے روح نکل رہی ہے، کیوں نکل رہی ہے؟ کیوں والا ہے؟ کون کدھر سے آیا ہے؟ کیا چیز ہے؟ کیوں کس کا بچہ ہے؟ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ اس کو خدائی ایک تصرف کہتے ہیں. تین تین پانچ پانچ بچے اکٹھے ہوتے ہیں، پانچوں زندہ رہتے ہیں، ایک پیدا ہوا مرا ہوا. پانچ پیدا ہو گئے چوہے کی طرح، بالکل چوہے کے بچے ہوتے ہیں، اور پانچوں پل رہا ہے، حرکت ہے، سانس ہے، دودھ پی رہے ہیں. ایک پیدا ہو گیا توانا، خوبصورت، موٹا، تازہ، روح نہیں ہے اس میں. ان ربک فقال لما یرید، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. لا یسأل عما یفعل، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. وہم یسألون، اور مخلوقات سے تو سوال ہوگا. چیز کا سوال ہے، ہر چیز کا سوال ہے. قرآن شریف میں تو بعض جگہ ایسی ہے کہ جب یاد رہتی ہے تو زندگی کڑوی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں کہ لال قمیض پہن کے سب میں آ کے بیٹھ جائے گھر جا کے کہو کہ میں بھی جمعہ پڑھ پایا. اس کا بھی سوال ہوگا کہ تمہیں پورے پاکستان میں مبارک جمعے کے دن کوئی مردوں والا کپڑا نہیں ملا، کوئی پہلے آتا ہے کوئی آخر میں آتا ہے، یہ دونوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کیا؟ پہلے جو آ رہا ہے اجر و ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کر رہا ہے، دیر سے جو آتا ہے ثواب سے محروم ہو رہا ہے. ایک مثال دیتا ہوں، آپ ذرا غور کرو. حدیث شریف میں ہے جو شخص سویرے مسجد میں آ جائے، ابھی جماعت میں ٹائم ہے، بیٹھ گیا صف میں، تو فرشتہ مقرر ہے، اب وہ تین دعائیں دیتا ہے، دو دعائیں بخاری میں ہیں، تیسری ابو داؤد میں ہیں. دو دعائیں بخاری میں یہ ہے، اللہم اغفر له وارحمه، اے اللہ اس کی بخشش فرما اور اس پر رحمت نازل فرما، اور تیسری دعا جو ابو داؤد اور ترمذی میں ہے وہ یوں ہے، وتب علیہ، اللہ اس کی توبہ بھی قبول کرو. اب آگے سن لو، اب جو اخیر میں آتا ہے، حدیث شریف میں ہے رحمتیں تین صفوں پر برستی، تین صفوں باقی ان سے بچے دو. جب کھیتی سیراب ہو جاتی ہے تو پانی اور کیاریوں میں بھی جاتا ہے، جب اصل مہمان پورے ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں جو ویسے آئے ہوئے ہیں خیر ہے، ان کو بھی کھلاؤ، کھانا کم تو نہیں. لوگ اس لیے سویرے سویرے آنے کی کوشش کرتے ہیں، آداب بجا لاتے ہیں. دو کام ہیں ہمارے سامنے، توجہ کرو، ایک بہتر کام اور دوسرا جائز کام. بہتر کو چھوڑ کر جائز کام ہم کر رہے ہیں. مثلاً مثال دے رہا ہوں، دو دکانیں ہیں، ایک میں تازی سبزی ہے، دوسری دکان میں باسی سبزی ہے. باسی سبزی تو حرام نہیں ہے، جب تازی نہیں ہوتی تو لوگ کئی دنوں کے پرانے ٹماٹر خریدتے ہیں، ایسے آلو بھی خریدتے ہیں جو آدھے پکنے کے ہیں آدھے گرانے کے ہیں. میں نے ایک مثال دی ہے اور بعض چیزوں سے تو خود ڈر لگتا ہے. واعظ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی پر خود بھی اثر ہو اس کا. قرآن شریف کی وہ آیت جس سے بہت ڈر لگتا ہے وہ بہت زیادہ، وہ آیت یہ ہے جو سورہ قاف میں ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ انسان منہ سے جو الفاظ نکالتا ہے نا وہ ہم محفوظ کرتے ہیں، ہمارے تیار پیرے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اسے چیک کریں. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ حکومتیں جب اپنا زور ڈالتی ہے، جب کبھی ان میں جان ہوتی ہے، کہتے ہیں خطیبوں کے بیانات نوٹ ہوتے ہیں روپ ڈالنے کے لیے، کیونکہ یہ تو خود غار غار ہے، شگاف شگاف ہے، چوری چکوری بدچلنی کے مرتکب ہے، تو ان کی گرفت مانا نہیں رکھتی. مگر اللہ رب العالمین جل جلالہ امن اوازو ایک شخص اپنے ایک بیٹے سے بہت راضی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میری یہ جائیداد کا حصہ اور میرے یہ پونجی اور چیزیں، یہ میرا تابع دار بیٹا ہے جس کو دینا چاہتا ہوں. شریعت نہیں مان رہے، حدود میں رہو نا. آپ کے آداب کم کرنے سے نسب سے خارج نہیں ہوتا، ورنہ پھر مسئلہ یہ ہوتا کہ جو خدمت کرے وہ بیٹا ہے اور جو نہ کرے وہ حرامی ہے. پھر آپ مان لیں اس کو کہ یہ کسی اور سے پیدا ہے. اجازت نہیں ہے آپ کو اپنے مال میں غلط تصرف کرنا. بخاری شریف میں ہے، ایک شخص نے آپ کو کہا کہ میں اپنے بیٹے سے بہت راضی ہوں، بہت تابعدار ہے، بہت نیک ہے، تو میں اس کو یہ جائیدادیں دینا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا کہ اور بیٹے ہیں؟ میں کہا اور بھی ہیں. کہا اوروں کو بھی اتنا دے رہے کنڈا؟ تو آپ نے کہا مجھے اپنے ظلم پر گواہ نہ بناؤ. اور ایک روایت میں ہے کہ میں آپ کے گناہ کا شریک نہیں ہو سکتا ہوں. رہنے دو. دوسروں کا حق لینا اور نہ دینا اور روکنا اور زور جمانا، وہ تو کیا حشر ہوگا، کیسے منہ کالا ہوگا، کس کس جہنم میں غوطے کھائیں گے. اپنا بیٹا، اپنی جائیداد. ایک نے زندگی بھر آپ کے جوتے اٹھائے، سر پیروں میں رکھا، دوسرا دور رہنے لگا، آپ کو ایسا سمجھ رہا ہے جیسے کوئی پڑوسی ہو، مگر تقسیم جائیداد میں آپ مرضی نہیں چلا سکتے، منع ہے، اجازت نہیں. تقسیم آپ تھوڑی کر رہے، شریعت کر رہے. اس کو قانون کی بالادستی کہتے ہیں. جب صف بنے گی سب کھڑے ہوں گے. یہ اجازت نہیں کہ میں ادھر ہی بیٹھا رہا ہوں، نیت باندھ دوں کیونکہ میں مولانا صاحب ہوں. نانا، قانون سب کے اوپر ہے، مجھے بھی نیچے جانا ہوگا. اللہ اکبر و کبیرہ. بھائی دو تین بیویاں ہوتی ہیں، کوئی خوبصورت ہوتی ہے، کوئی بڑی چہیتی ہوتی ہے، کوئی بہت خیال رکھتی ہے، کوئی عورت بالکل ہی لاپرواہ ہوتی ہے، سمجھتی نہیں ہے خاوند کے حقوق کو. لیکن پیغمبر کہتے ہیں جس کی دو بیویاں ہوں اور ایک کی طرف مائل ہوا اور دوسری کی طرف کمی کی، قیامت کے دن جب یہ شخص آئے گا اس کا ایک پہلو فالج زدہ ہوگا، ایسا ایسا چلے گا. یہ اپنی بیویوں کے ساتھ آپ نے حقوق کا خیال نہیں رکھا. ایک بہت گلابی رنگ کی ہے، بڑی پھول پنکھڑی والی ہے، دوسری کالی بجنگی ہے، نکاح میں آپ کی ہے، آپ نے رکھی کیوں ہے؟ دونوں بیویاں ہیں، اس ایک کو کسی کی اور بیوی سمجھتے ہو کیا؟ اور قانون کی بالادستی دیکھیں، آپ جس دن حضرت عائشہ کے گھر میں ہوتے تھے، بہت ساری بیویاں ہیں آپ کی، 11 ایک ٹائم میں اکٹھی ہوئی، 11 اور وفات کے وقت 9 تھی. تو حضرت عائشہ سے آپ کی بڑی محبت تھی، وہ تھی بھی بڑی عاقل فہیمہ سلیم الفطرت، لیکن جتنے تحفے تحائف آتے تھے آپ تقسیم کرتے تھے واقع، اور فرماتے تھے تمام بیویوں کے اس میں برابر حقوق. اب آگے سن لو، آگے آپ ایک دعا کرتے تھے اللهم هذا قسمي بين النسائی، یا اللہ یہ تقسیم مجھ سے ہو سکتی تھی بیویوں کے درمیان، فلا تو آخذنی فیما تم لکھو ولا ام لکھو فیما احب عائشہ. اب وہ جو تیرے اختیار میں ہے اور میرے اختیار میں نہیں ہے، عائشہ سے کچھ قلبی محبت ہے اور دل تو ایک لوتڑا ہے خون کا، آنسو میں کہیں بہا ہوگا، وہ تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے. خدا اس میں تو مجھے نہ پکڑے، پکڑ ہو سکتی ہے نہ، تب فرماتے رب نہ پکڑے، میرے اختیار میں نہیں، تھوڑی محبت اس سے زیادہ ہے. لا الہ الا اللہ، اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. اس زمانے میں جب کوئی دوسری تیسری شادی کرتا ہے نا، تو میں اس کو کہتا ہوں یہ شادی ہے یا جہنم جانے کا دروازہ ہے؟ تو وہ مجھے کہتا ہے کیوں ناجائز ہے؟ میں نے شادی ناجائز نہیں ہے، آپ کا سلوک ناجائز ہے. کیونکہ بڑے سے بڑا علامہ، وقت کا بزرگ، نیک صالح، جو دوسری آ جاتی ہے وہی بیٹھ جاتا ہے. وہ پہلی والی وہ تو بس ٹھیک ہے، ہو گئی، یہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ چند دن کی بات ہے. بات ہے اور آپ کا منہ کالا ہونے والا ہے. شریعت سچی ہے اور آپ کا ذاب ہے. شریعت کہہ رہی ہے کہ جس نے فرق کیا اسے فالج گرے گا قیامت کے دن. تم کس طرح کہتے ہو کہ کوئی فرق نہیں پڑتا؟ فرق تو پڑتا ہے. حضرت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، اولاد کو جو گفٹ دیتے ہو، عطایا دیتے ہو، انعام اکرام کرتے ہو، برابر کرو. چھوٹی بیٹی اور بڑی بیٹی، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ، مالدار اور غریب، سخت امتحان ہے. میری پانچ بیٹیاں ہیں اور قدرتی طور پر اولاد کے درمیان بھی فرق ہوتا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ عطایا برابر ہو. اب آپ جتنی باتیں بنائیں گے وہ آپ کی ہے، شریعت اپنی جگہ بالادست اور اٹل رہے گی، اس کے سامنے سیدھا ہو. لا الہ الا اللہ. اور کتنا اہم مسئلہ ہے کہ اگر مرنے کے بعد جائیداد بڑھتی ہے اس کو وراثت کہتے ہیں، تو لڑکے کو دوہرا اور لڑکی کو اکھیرا. ٹھیک ہے، للذکر مثل حظ الانثیین. لیکن اگر زندگی میں ماں باپ دینا چاہے تو لڑکا اور لڑکی برابر ہے، بالکل برابر. بیٹے کے لیے کارخانہ ہے تو ایسا کارخانہ بیٹی کا بھی ہو، تو چاہے نہ چاہے. آپ تھوڑا ہی دے رہے ہیں، شریعت دے رہی ہے. شارع ایک ہے، دو نہیں ہے، کہ خدا ہے اور دوسرے آپ بھی. آپ شارع نہیں ہے، آپ عبدم من العباد ہے، بندہ ہے. اطاعت کریں اگر جنت چاہیے، اور قبر کے سانپ اور بچیوں سے بچنا ہے. فرما برداری اور اطاعت تو شریعت کو کہتے ہیں، سر رکھنا پڑے. ایک کارخانے دار بہت نیک صالح، دین کا تعاون کرنے والا، وقت دے لیا مجھ سے، میں زندگی میں جائیداد دینا چاہتا ہوں. بہت اچھا، مجھے اچھی بات. کل جائیدادوں کی لسٹ ہے پیش. یہ تین فیکٹریاں ہیں، تین بیٹے ہیں. لڑکیاں کتنی ہیں؟ لڑکیاں تو جی ماشاء اللہ چھ ہیں. ان کے حصے کہاں ہیں؟ شادیوں کے موقع پہ دے دیا. میں نے کہا لکھا ہوا دستخطوں کے ساتھ گواہوں کے ساتھ. میں نے قلم روک لیا. میں نے کہا اس کی تقسیم میں شرکت جیسے جہنم میں آپ کے ساتھ جانے میں شریک ہونا ہے. وہ جو خاتم النبیین بن کے آئے ہیں, قرآن لے کے آئے, معراج پہ گئے, اور جو قیامت کے دن گناہگاروں کو بخشوائیں گے, اس کے خلاف نہیں کر سکتے. اس نے کہا زندگی میں بیٹے اور بیٹیاں برابر ہیں. تین فیکٹریاں, یہ نو حصے ہوں گے, نو حصے. اور نو حصوں میں سے برابر برابر حصے آئے. تو مجھے جواب میں کہتے ہیں بیٹوں کو کچھ نہیں بچے گا. میں نے کہا بیٹوں کو بچے نہ بچے, تیرا ایمان بچے گا. تو مسلمان مرے گا, دنیا سے جاتے ہوئے کہا جائے گا کہ یہ مومن ہے, فرشتوں کو کہا جائے گا اکرام کرو, اور اگر تم نے ہیرا پیری کی تو کہا جائے گا کہ یہ تو نافرمان ہے, شریعت کے خلاف کر کے جا رہا ہے. مجھے کہتے ہیں اس وقت میں بیٹوں کو دینا چاہتا ہوں, بیٹیوں کو. میں نے کہا یہ تقسیم ہو ہی نہیں سکتی, تقسیم باطل ہے, باطل تقسیم حرام ہے. حرام پر مسلمان کا گواہ بننا گناہ کبیرہ ہے. میں آپ کے لیے صغیرہ بھی نہیں کروں گا, کبیرہ تو در کے راستے. میں نے کیا کہا, آسان کام نہیں ہے دنیا سے بخیر و عافیت جانا. جب تب تسلی ہو گئی, آرام سے بیٹھ گئے, میں نے پوچھا میں کچھ سوالات کر سکتا. اس نے کہا, میں نے کہا تینوں فیکٹریاں کتنے کی؟ انہوں نے مالیت بولی. میں نے کہا بیٹوں کی شادی پر خرچہ زیادہ ہوا یا بیٹیوں پر؟ کہا بیٹوں پر. میں نے کہا تو بیٹیوں کا حق اس میں بھی رہ گیا, خرچے میں بھی برابر ہوگا. اس میں علماء کے دو قول ہیں. ایک قول اس طرح ہے کہ ایک بیٹے یا بیٹی کی جب شادی تھی تو ایک آدمی تنگ دست تھا, کرائے کے مکان میں رہتا تھا, کسی کی ملازمت کرتا تھا, قدرت کو منظور تھا, لیکن دوسرے بیٹے یا بیٹی کی جب شادی ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا فرمائی. تو علماء دین نے اس میں گنجائش رکھی اور فرمایا اس وقت یہ قادر بغینہ نہ تھا, اس وقت قادر بغینہ نہ تھا, اب قادر بغینہ ہے. افضل اور بہتر یہ ہے کہ اس وقت جو کمی ہوئی ہے وہ حصہ آہستہ 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 پورا کرتا رہے. بیٹی آپ کی جب شادی تھی ہم تنگ دست ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, ہم نے آپ کو کم تولے سونا دیا, کم خرچہ کیا, الحمدللہ اب ہے یہ 18 لاکھ 20 لاکھ, یہ اتنا بچ رہا ہے یہاں. وہ کہے کہ نہیں ابا جی میں خوش خرم ہوں, آپ کی طرف سے صد قبول, آپ رکھیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے, میرے بھائی کو دے, میری والدہ, وہ ٹھیک ہے. آپ خود سفارش بھی نہ کریں, یہ بھی معصیت کا حصہ ہے. شریعت کے خلاف سفارش کرنا گناہ ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی کس کو کہتے ہیں اور اسلام کس کو کہتے ہیں. آپ ایک روایت دیکھیں ذرا, حضرت کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میرے پاس آج کل جب بھی وحی آتی ہے, وحی, تو جبریل کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلام کے بعد تاکید کی ہے کہ امت کو کہے کہ اڑوس پڑوس کا خیال رکھے. یہاں بھی گھر آباد ہے, یہاں بھی گھر آباد ہے. بھائی ہم تو ان کو واضح نصیحت کرتے اور دعا میں کہتے ہیں کہ اللہ اس محلے پر رحمتوں کی بارش برسا، ان میں جو بے دین ہیں انہیں دیندار بنا، جو بدعتی ہے انہیں سنی بنا، جو مشرک ہے انہیں موحد بنا، جو دین دشمن ہے انہیں دین والوں کے دوست بنا، آگے سنو حضرت کیا فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ وہی نہ آئے کہ پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ جائیداد میں شریک ہوں گے، یا اللہ جبریل نے مجھے اتنی تاکید فرمائی کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ وہی نہ آئے کہ یہ پڑوس والے ایک دوسرے کے ساتھ جائیداد میں، کارخانے میں، فیکٹری میں ایک دوسرے کو شریک کر لیں، اتنے بڑے کارخانے کو علیحدہ مالک بنا ہوا ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں، یہ وہی نہیں آئی، جس کی جو جائیداد ہے سو اسی کی ہے، مقصد آپ کا یہ تھا کہ پڑوس والوں کے حقوق، آداب، احسان، تعاون، رحم کرم، مہربانی کا بہت خیال رکھا جائے بحیثیت مسلمان کا. الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و کرم. انسان جب مر جائے اور اس کی اولاد بھی ہے، مثلا بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے، مثال دے رہا، تو قاعدہ یہ ہے کہ ماں باپ کو ایک بٹھچے ایک بٹھچے ملے گا، اور چار بٹھچے جو بچ گیا ان میں سے دوہرا حصہ بیٹے کا ہے اور نصف بیٹی کا ہے، تو ماں باپ کا کم ہوا نا، ان کی زندگی گزر چکی ہے، اولاد کی زندگی شروع ہو رہی ہے، ان کو زیادہ ملے گا. اس کو بیان کر کے اللہ نے ایک بات کہی ہے، وہ سننے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا آباؤکم وابناؤکم، تمہارے یہ باپ اور ماں اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں، لا تدرونا، تم نہیں سمجھتے ہو، ایہم اقرب لکم نفعا، کہ کس سے تمہیں زیادہ فائدہ ہے، یہ بھی نہیں جانتے، بس جو میں نے کہا ہے اس کو مانو، کیونکہ اس پہ اشکال تھا کہ بیٹا تو جوان ہے وہ کمائے مسٹنڈا ہے، بیٹی کسی اور گھر میں چلی گئی اس کو کیوں زیادہ مل رہا ہے، اور ماں باپ جن کے آخری لمحے ہیں کسی کام کے نہیں ہے ان کو کم دیا جا رہا ہے. فرمایا یہ آپ کا کام نہیں، یہ میرا کام ہے، مجھے خدا کہتے، آپ مخلوق ہیں. آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، پھر آگے سنو، فریدتم من اللہ، یہ حصے میں نے مقرر کیے، اب بردار تم کو آگے پیچھے کرنے کا کوئی حق نہیں، فریدتم من اللہ، یہ ایک فریضہ ہے، اہم ترین حصہ ہے. قرآن پاک جب ایک فیصلہ کرتا ہے اتنی طاقت سے کرتا ہے کہ بڑے سے بڑے کا مجال نہیں جو آگے پیچھے ہو جائے، اس کو سر رکھنا پڑے گا نیچے. دیکھے ذرا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کو حصے ملیں گے، ماں باپ جو چھوڑ مرے یا اور رشتہ دار، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان، اور لڑکیوں کو بھی حصے ملیں گے ماں باپ کے چھوڑے ہوئے اور رشتہ داروں سے چھوٹے ہوئے میں. تو دیکھو یہاں ایک عجیب بات کہی، مما قل منہ او کثر، مال زیادہ ہو یا کم ہو، جی جی، بیٹوں کا کم ہو جائے گا نا، کہ خبردار کم ہو جائے گا، تو بیٹوں کا بڑا خیر پایا ہوا ہے، کم ہو یا زیادہ ہو. اور یہ تقسیم کیسا ہے؟ نصیبا مفروضا، یہ تقسیم اور حصے فرض ہے، فرض قطعی ہے. جو لوگ بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں اور عورتوں کے حصے نہیں مانتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ خود ایمان سے محروم ہو کے جائیں گے. جنازے میں خالی لکڑ پڑا ہوگا، ایمان والا نہیں ہوگا. تو انسان جب ہو اور ایمان نہ ہو تو اس کے جسد میں اور گدے کے جسد میں کیا فرق ہے؟ لاش ہے، انسان تو نہیں ہے. انسان ہوتا تو ایمان لے کے جاتا، بغیر ایمان کے انسان کو قرآن نے کہا ہے اولئک کالانعام، یہ درندے. استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ میں نے مختلف مضامین ایک معنی کے اکٹھے اس لیے کیے تاکہ میرے بھائی لوگوں کی آنکھیں کھلے، دل روشن ہو جائے اور وہ سمجھ لیں کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کی حیثیت سے ہم احکام الہی کے پابند، احکام الہی کے پابند ہونا بہت ضروری. ایک مثال دے رہا ہوں، خوشی سے اور توجہ سے سن لو، اسے فائدہ دے گی. تو سعد ابن ابی وقاص بخاری شریف میں فرماتے ہیں کہ میرے بھائی تھے عتبہ بن ابی وقاص، اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ ابن زمعہ کی جو کنیز ہے اس کے ساتھ میں نے جاہلیت میں زنا کیا تھا. اور جاہلی دور تھا، ان کے یہاں نکاح و زنا جیسے آج کل کلچروں میں کلبوں میں سب ایک ہو گئے، اور حلال و حرام کہتے ہیں تو مولویوں کی باتیں، اور اب تو ہمارے صدر صاحب بھی کسی سے انتقام لیتے تو مولوی سے، اس کو مولوی سے کہتے ہیں. شرم تم کو مگر نہیں آتی. دینی عہدے، دینی مناسک، دینی منصب، اس طرح توہین و تضحیک کے لب لہجے میں ذکر کرنا عام کلمہ گو کا کام نہیں ہے، چجائے ایک ملک کا ایک ذمہ دار ایسی نازیبا زبان استعمال کر لے. زبان تلخ میزی بد لبیلا لو شکر خارا. وہ بچہ پیدا ہو گیا تھا، بڑھ رہا تھا، عتبہ بن ابی وقاص کا جو بیٹا تھا، زنا سے، جاہلیت میں زنا سے بھی نسب ثابت ہوتا تھا، اسلام میں تو نسب نکاح سے ہوتا ہے. نکاح نہیں ہے تو ایک آدمی باپ کا بیٹا ہی نہیں. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو طاقت دی، زور دیا، تو سعد ابن ابی وقاص نے اس بچے پر دعویٰ کیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور میں لے کے چلوں گا، کیونکہ یہ میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص سے پیدا ہے. اس طرف سے عبد ابن زمعہ آیا اور اس نے کہا اخی ولدا علی فراش ابی، یہ میرا بھائی ہے، ہمارے بستر پر پیدا ہوا اور ہماری کنیز سے پیدا ہوا، تیرا بھائی کون ہے جو جاہلی زنائیں کرتا پھرتا تھا؟ کیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا. ذرا غور کرو نا، بڑے قانون اور اس میں الجھتے ہو اور بڑی مشکل گتیاں حل کرتے ہو، ذرا اتنے بھی آ اس کو بھی ذرا غور کرو. آپ نے دونوں باتیں سنی اور سننے کے بعد آپ نے سعد ابن ابی وقاص کو کہا، یہ وہی سعد ہے جس کا نام ابھی خطبے میں لیا جائے گا، جن کو دنیا میں آپ نے ممبر پر جنتی ہونے کی بشارت دی، لیکن مسئلہ ان کا غلط تھا. آپ نے سعد ابن ابی وقاص کو کہا کہ یہ بچہ ابن زماں کا ہے، کیونکہ ان کی کنیز سے پیدا ہوا ہے، اور جس نے زنا کیا ہے اگر وہ آج زندہ ہوتا تو اس کو پتھر مارے جاتے. الولد للفراش وللآہر الحجر. سعد کو کیس میں شکست ہو گئی اور آپ نے جاہلی زنا کو نکاح نہیں مانا، اس کو مسترد کر دیا. ظاہر ہے آج بھی یہی شریعت ہے اور قیامت تک یہی رہے گی کہ زنا سے کوئی نسب و نسل نہیں ہوتی. اب آگے سن لو، اتفاق سے اس گھر کی ایک خاتون حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور وہ ام المومنین ہے. آپ نے کہا شریعت کے قانون میں میں نے سعد کے حق میں فیصلہ نہیں کیا، اس کا بھائی نہیں بنتا، مگر تو بھی اس کو بھائی نہ سمجھے، شکل صورت زانی کی طرح ہے، پردہ کر لے اسے. بخاری میں ہے سودہ بی بی کو اس لڑکے نے مرتے دم تک نہیں دیکھا. پردہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اجنبی کسی اجنبیہ کو دیکھے نہیں، کہنے گی اس کے سامنے گھومتی پھرتی رہے، پردہ دل کا ہے، پردہ دل کا ہے. مسٹنڈیاں، امرتسریاں، کوچیاں، پردہ دل کا ہے، پردہ دل کا ہے. بخاری میں تو یہ آ رہا ہے کہ اس لڑکے سے بی بی صاحبہ ام المومنین ہمیشہ باپردہ رہی، اجنبی کی طرح برتاؤ کیا ایک شک کے بنا پر کہ اس کی شکل صورت زانی کی طرح ہے. گویا یہ بات مان لی گئی کہ وہ زنا سے پیدا ہے، تو پردے اور حجاب کے لیے تو کٹکا کافی ہے، کٹکا شک کافی ہے. اب آگے مسئلہ سن لو، اگر سگا بھائی ہے اور بدچلن ہے تو فقہا نے کہا ہے بہن پردہ کر لے، ہاتھ ڈال دے گا اس میں. اپنا بیٹا ہے، ماں جوان ہے، خوبصورت ہے، پردہ کر لے اس سے، ناکارا لڑکوں میں بیٹھتا ہے، کہے سنو کہ کوئی بڑا سانحہ برپا کر لے. عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے تو ادنا سے ادنا گنجائش کو بھی بند کرنا پڑے گا، تاکہ معاشرے کے اندر گناہ کے محلات نہ رہے، گناہ کے ٹھکانے نہ رہے. اللہ اکبر و کبیرہ. خود ہمارے پیغمبر سید الاولین والآخرین ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے بیعت لے رہے تھے، تو بیعت میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ہوتا ہے کہ میں عہد کرتا ہوں. خواتین جو ہجرت کر کے آ رہی تھی ان سے آپ نے بیعت لی ہے کہ اسلام پر ڈٹ کے رہے گی، اور بیعت میں پھر ان کو توبہ کرایا جاتا ہے کہ جاہلی گناہ، جاہلی معصیت، جاہلی ماتم، جاہلی واویلا، جاہلی رسوم یہ نہیں کرے گی. تو جب آپ مردوں سے بیعت لے کے فارغ ہوئے تو ایک عورت نے بھی ہاتھ آگے کیا. آپ نے کہا لاؤ صاف ہوں نسا، میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا. قولی لإحداکن کقولی لسائرکن، میں جو کہوں بس یہی کہنا ہے، کہوں کہ میں نے تمہیں بیعت کر لیا، بیعت ہو گئی، مردوں کے ساتھ ہاتھ ملایا، اور آن کے پیغمبر معصوم، سید المعصومین، اطہر و ازکا فی الارض و سما، اپنے باپ اور رشتے سے بڑھ کر کریم رحیم، اور عزت مآب اور عفت مآب، لیکن شریعت کی بالادستی کے سامنے آپ نے کہا کہ میں کسی اجنبی عورت سے ہاتھ نہیں ملا تھا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، معتبرات میں کہتی ہے ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأة قط، تو پیغمبر کے ہاتھ نے کبھی بھی کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کے مس نہیں کیا ہے، ٹچ نہیں کیا ہے. اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک صلی وسلم علی. میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی بچا کے چلے. زندگی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت ساری نعمتیں اس سے وابستہ ہیں، صحت، عافیت، خیر سگالی، فرصت، سکھ، امن، قرار، تسلی، سکون، ادراک خوشی کا اور غم کا، غنا، احساس، سینکڑوں نعمتیں ہیں جن کی بنیاد اور جڑ وہ زندگی ہے. اس لیے مومن پر امتحان حیات کا ہے، زندگی کا امتحان ہے. اور حکم یہ ہے کہ بلوغ سے لے کر روح نکلنے کے لمحے تک کسی ایک موقع پر بھی شریعت سے پیر باہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. او د سادر اثر اخبغ زول خدی، او د سادر چخب بار کے سادر شلی. شریعت کے ساتھ چلنا ٹھیک ہے، پاؤں باہر نکالنے سے پھر بیر عربی ہو جائے گی اور وہ پیر تٹ جائے گا، وہ پیر جلس جائے گا، وہ کوئلے کی طرح ایندھن بن جائے گا. زبان کنٹرول میں، افعال شریعت کے دائرے میں، اعمال اتباع میں، اور اس کی 100% کوشش کرتا، یہ ایمان کی برکت ہے، مومن کی ذمہ داری ہے، اس کا منصب ہے. اس لیے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے، بہت احتیاط سے چلنا پڑتا ہے. اور جیلی ہر جگہ نہیں جا سکتے، ان کی مخصوص جگہ ہوتی ہے، بس وہیں رہتے سہتے ہیں، سب کچھ نہیں کھاتے ہیں، بس جو دیا جاتا ہے وہی کھا سکتے ہیں. مومن کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، بولنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، تعلق رکھنے میں، ناراض ہونے میں، دوستی میں، دشمنی میں، خرید و فروخت میں، لین دین میں، الغرض دنیا کا ہر وہ مرحلہ، دنیا کی زندگی کا ہر وہ پہلو جس پر ایسے اختیار اور قدرت ہے، اس میں شریعت کا اتباع فرض ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کامل و اکمل زندگی، نعمت اور خوشیوں سے سراپا لبریز، جو اللہ کے ہاں اجر و ثواب اور تمانینت کی آماجگاہ اور ایک گنجینہ ہو سرور و محبت کا، جس پر آگے قبر کی زندگی، جنت کی زندگی، شفاعت کی دولت، حوض کوثر کی دولت، جنت الفردوس کی دولت نصیب و نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ حمدا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اللہ اکبر کبیرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و مولانا محمد احمد عبد و رسول، ارسلہ اللہ تعالی الی کافت الخلق بین یدی الساعۃ بشیرا و نذیرا وداعیا للہ باذنہ و سراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر، وقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وقال صلى الله عليه وسلم إني أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة، بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم، الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر كبيرا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابه لا تتخذوهم غرضا من بعده، فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، بسم الله الرحمن الرحيم، سوال کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صدرۃ المنتہی تک جبریل میرے ہم سفر رہے، اس کے بعد چلنے سے اپنی معذوری اور بے بسی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ اگر اسی مقام سے آگے بڑھوں گا تو انوار و تجلیات سے پر جل جائیں گے یا میں جل جاؤں گا، لہذا آپ تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار خاص روانہ ہوئے، کیا یہ حدیث ٹھیک لکھی ہے؟ نہیں، اس قسم کی کوئی حدیث نہیں، یہ صرف بوستان میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور پھر عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے تھے بڑی شان و شوکت سے، اور اس کے بعد پنجاب کے مقررین نے اس کو بڑی ہوا دی ہے، حقیقت میں اس طرح کا کوئی واقعہ موجود نہیں، بخاری شریف سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل اخیر تک ساتھ رہا ہے، اور بخاری میں یہ لفظ ہے فعلا بہ الی الجبار، اللہ تعالیٰ تک جبریل ساتھ ساتھ رہے، اگر کسی خاتون کی شلوار ٹخنے سے اوپر ہو اور وہ موزہ پہن کر نماز پڑھ لے، درست ہے، یعنی پیر ننگے نہیں ہیں، یہ مطلب ہے، جس طرح مرد کے لیے حکم ہے کہ ٹخنے ننگے ہو، اس طرح خاتون کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ٹخنے ڈھانکے، تو خاتون کے پانچ چھ ٹخنوں سے نیچے ہونا ضروری ہے، اور مرد کے پانچ چھ ٹخنوں سے اوپر ہونا ضروری ہے، لیکن چونکہ اس کے موزے ڈھکے ہوئے ہیں اور وہ ٹخنوں سے اوپر تک ہے اس لیے اس کی نماز درست ہے. کیا مکروہ اوقات میں سجدہ تلاوت یا نماز جنازہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. نماز جنازے کا حکم یہ ہے کہ اگر سورج ڈوب رہا ہو یا نکل رہا ہو اور اس وقت بھی حاضر ہو جائے تو تاخیر نہ کی جائے. سلمان فارسی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میں رجب میں ایک دن ایک ایسی شب ہے جو کوئی اس دن روزہ رکھے اس شب عبادت کرے 100 برس روزے رکھنے عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور وہ رجب 27 تاریخ ہے. یہ اس قسم کی کوئی حدیث رسول موجود نہیں ہے، یہ ڈکوسلا ہے. بعض کتابیں جیسے غنیا ہے اور اکرم المواعظ ہے اور اخسر المواعظ ہے، ڈکوسلا اینڈ کمپنی کتابیں جو ہے بدتی اینڈ کمپنی کا جو خوراک ہے اور غذا ہے اس میں ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں. سرے سے رجب کا مہینہ ہی نہیں لکھا ہے مفسرین نے 15ویں پارے میں جہاں معراج و اسراء کا قصہ لکھا ہے، رجب کا مہینہ نہیں لکھا ہے، اور مہینے لکھے ہیں. نہ یہ مہینہ ہے اور نہ 27 تاریخ ہے. آپ نے دعا بتائی تھی ربی ارینی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور صبح و شام زیادہ دیر پڑھا تھا. قرآن شریف کون سے بارے میں کون سی آیت میں شہید آئے ہیں؟ روی بولتے ہیں ابراہیم شیعہ تھے. وَإِنَّهُ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، سورہ قصص ہے یا نمل ہے. اور اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَىٰ فِي الْأَرْضِ، فرعون جب حد سے سرکش ہوا، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور وہاں کے لوگوں کو شیعہ بنایا. یہ سورہ قصص ہے. 15 شعبان کا روزہ بدعت ہے یا ثواب؟ نہیں، 15 شعبان کا روزہ درست ہے، کیونکہ وہ فقہا نے لکھا ہے. قصوم یوم نصف من شعبان، درست ہے. بلی نے گھر میں قرآن مجید گرایا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ بلی جانور ہے، وہ مکلف نہیں ہے. انسانوں کو چاہیے کہ وہ ایسی جگہ قرآن کریم نہ رکھیں جہاں بلی کتا پہنچتے ہو. جماعت اسلامی والے صحابہ کو معیار حق نہیں مانتے، ان کے نزدیک اللہ اور رسول ہے. ان کی یہ بات غلط ہے. قرآن کریم میں ہے کہ صحابہ معیاری ایمان ہے. آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لا چکے. تو صحابہ اللہ کے ہاں معیار ہے، گو جماعت غیر اسلامی کے منشور میں نہیں. ان کی اس عبارت پر علماء نے گرفت کی ہے اور اسے غلط قرار دے دیا. مجھے پوچھنا تھا کہ کوئی شخص اپنے گناہوں کی صغیرہ کبیرہ معافی مانگے تو اسے کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے اس کے گناہ معاف کیے، اور اگر کوئی نیکی کرے تو کیسے معلوم ہوا کہ وہ قبول ہو گئی؟ کہتے ہیں کہ جب اس گناہ سے پوری نفرت ہو اور کبھی بھی اس طرف دوبارہ میلان نہ ہو، یہ معافی کی دلیل ہے. اور جس نیکی کے بعد نیکیاں بڑھ جائیں، توفیق خیر کی پیدا ہو جائے، تو یہ نیکی قبول ہونے کی دلیل ہے، باقی تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. معراج میں نبی اللہ سے براہ راست ملے تھے یہ یا ایک پردہ درمیان میں حائل تھا؟ صحیح حدیث میں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اور میرے درمیان سبحات وجہی، آپ کے جلالت الوہیت کے حجابات حائل تھے. ایک بدعتی سے سنا ہے کہ آپ زمزم کھڑے ہو کر پینا جواز کی حد تک صحیح لیکن اس کو لازم سمجھنا ٹھیک نہیں ہے. ہاں بعض علماء مطلقاً ہر پانی کو بیٹھ کر پینا سنت کہتے ہیں اور زمزم کے لیے کہتے ہیں کہ یہ اس جگہ ہے یہاں نہیں ہے. سمیع بصیر نام رکھنا درست ہے. سجدے میں دونوں پاؤں کے انگوٹھے ایک دوسرے سے ملانے چاہیے یا فاصلہ نہیں ملانے کی ضرورت نہیں. مستند چوٹا درود شریف یا رب صلی وسلم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی کے بارے میں حدیث میں آیا کہ ان کے لیے قبر تنگ ہو گئی تھی پھر اللہ نے ان پر کرم کا معاملہ کیا. دوسرے حدیث میں ان کے مناقب آئے. سوال یہ کہ ان صحابی کا کیا عمل تھا جس کی وجہ سے ان کی قبر. کہتے ہیں کہ ایک موقع پر کچھ قوم پرست کی ظاہر ہوئی تھی ان سے. سعد ابن معاذ کا ذکر ہے. امانت کی شرعی حیثیت امانت برقرار رکھنا فرض ہے. میرے مکان میرے پاس اکثر لوگ پیسے رکھتے ہیں. آپ رکھ لیں جب بھی فرصت ہوگی میں لے لوں گا. اس کی کیا حیثیت ہے؟ بہرحال اگر وہ امانت ہے تو پھر آپ اس کو بدل بھی نہیں سکتے. یہ کہنے بھی ٹھیک نہیں کہ آپ لگا لیں بعد میں لے لوں غلط ہے. امانت میں نوٹ تبدیل کرنا بھی جائز نہیں ہے. ہم لوگ بی سی ڈالتے ہیں جس میں سب لوگ ایک مخصوص رقم ایک آدمی کے پاس جمع کرتے ہیں جو 10-15 دن میں جمع ہو جاتی ہے. جب رقم جمع ہوتی ہے تو جس کی بی سی ہوتی ہے اس کو یہ رقم دے دیتے ہیں کہ یہ رقم اپنے کام میں استعمال کی. یہ مشترکہ تعاون ہے کہ بھائی 20 آدمی اپنی رقم پہلے ایک کو دیتے ہیں پھر دوسرے کو تاکہ کچھ کام بنے. کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جن فرض نمازوں کے بعد سنت نوافل ہے ان میں نوافل کے بعد تسبیح فاطمی پڑھ کر دعا مانگنا چاہیے. دعا مانگ کر تسبیح فاطمی سنت اور نوافل سے فارغ ہو کر تسبیحات پڑھی جائے اس کے بعد دعا مانگی جائے. نماز کی حالت میں ایک ہاتھ سے رومال نکال کر ناک صاف کرنا جبکہ ناک سختی سے بہہ رہی ہو اندیشہ ہو نماز میں خلل واقع ہونے کا تو پھر ایک ہاتھ سے ایک رکعت میں ایک دفعہ پہنچنا جائز ہے. ایک رکعت میں 3 دفعہ یا 2 دفعہ صحیح نہیں ہے. ابن قیم اور ابن جوزیہ دونوں ایک ہے. اگر نہیں تو ابن قیم کو الجوزیہ دو ہے نا. ایک عبد الرحمن ابن الجوزی ہے اور ایک ابن قیم جوزیہ ہے. یہ بھی جوز ہے. دونوں کے درمیان بہت فاصلہ ہے. عبد الرحمن ابن الجوزی پہلے ہیں. وہ پرائے پیر شیخ عبد القادر کے زمانے کے 6 صدی کے. اور دوسرے بزرگ ابن قیم ابن الجوزیہ یہ حافظ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. یہ 8 صدی کے. نماز جنازے میں آنکھوں کی نظر کہاں پڑنا چاہیے؟ بس قبلے کی طرف دیکھو. تیسرا یہ کہ موبائل پر بات کرتے موبائل کس کان میں رکھنا چاہیے؟ کوئی حرج نہ ہو تو دایاں کان مناسب ہے. 2 سال پہلے ایک آدمی نے ایک مشن یا مشین لوڈر خرید لیا اور باقی 15 لاکھ میانہ قسطوں پر مشتمل تھا. اب 6 مہینے پہلے قسط پورا ہو گیا. اس پر زکات ہے یا نہیں؟ جتنی رقم وہ ادا کر چکا ہے سو وہ قبضے سے نکل چکی ہے. ہر شدہ رقم کی زکات نہیں ہوتی. جو رقم موجود ہے اور سال گزر گیا اس کی زکات ہوگی. کپڑے کا کام سنت ہے کیا اور یہ برکت والا کام ہے؟ بارہ ٹھیک ہے کپڑے کا کام سنت. کسی نبی کا تو مجھے یاد نہیں ہے. البتہ امام ابو حنیفہ بحساس تھے کپڑے کا کام کرتے تھے. ہم جو انکم ٹیکس ادا کرتے کیا وہ زکات کی مد ویسا حول والا ہوا. پھر آپ جو گھر پہ کھانا کھلاتے ہیں بچوں کو وہ بھی زکات میں شمار کر لیں. شرم تم کو مگر نہیں آتی. بدتی کہتے ہیں قرآن پاک میں اللہ نے انبیاء کو یا سے پکارا. اگر ہر یا رسول کہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر ہمارے پیغمبر کو نہیں کہا نا یا محمد. یا ایوہ الرسول، یا ایوہ النبی، یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر، آپ کے اوصاف ذکر ہوئے ہیں. اور پھر منع فرمایا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ویسے نہ پکارو. پھر غائبانہ وفات کے بعد دور و دراز صحابہ نے آپ کو آواز نہیں دیے، اس واسطے غائبانہ دور دراز آپ کو یا کسی بزرگ کو وصال کے بعد آواز دینا اور یہ سمجھنا کہ وہ سن رہے ہیں یا میری مدد کر سکتے ہیں، یہ خطرناک ہے، کفر کی حد تک لکھا ہے. دوران صحیح خاتون نے پانچ چکر کے بعد بال کٹوائے، چار چکر ہو جائے تو صحیح مکمل ہے. حج کے علاوہ آپ نے کسی عبادت کے بارے میں فرمایا کہ استطاعت ہو، ورنہ تو چاہیے یہودی ہو کر مرے، مجھے یاد نہیں. حج کے بارے میں جس پر حج فرض ہوا اور وہ حج فرض ادا نہیں کرتا، ٹال مٹول کر رہا ہے، فلیمت یہودین او نصرانین او مجوسین، وہ یہودی نصرانی مجوسی موت مرے گا، مسلمان موت نہیں مر سکے. میری بیٹی 2.5 سال کی ہو چکی ہے اور چلنا نہیں سیکھی، اس کے لیے دعا فرمائے اللہ جلدی اسے چلنا نصیب کرے. گودرا کالونی کراچی بہت حالات خراب ہے، ہمارا مدرسہ وہاں ہے، طلبہ اساتذہ عوام کی حفاظت کے لیے دعا فرمائے. آمین. کیا ہو گیا گودرا کالونی میں؟ کیا ہے؟ جنگ ہے، جنگ مجدال ہے. بہن کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ صحت زندگی عطا فرمائے، آپ کی عمر میں برکتیں دے. آمین. میری شادی کو کئی سال ہو چکے ہیں، کافی علاج کے بعد اب تک کوئی اولاد نصیب نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو جلدی نارینہ صالح خوشیوں والی اولاد نصیب کر. ہر دعا میں کم از کم 3 مرتبہ رب حبلی من لدنک ذریتا طیبہ انک سمیع الدعاء، اور صبح و شام کم از کم 10-10 مرتبہ یا عزیزو یا جمیلو عزیزا جمیلا ملکا کبیرا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. صبح و شام 10-10 مرتبہ اور ہزاروں مرتبہ استغفار، کبھی کبھی صدقہ خیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا، نیت ایسی کرنا، جلدی انشاءاللہ اللہ اولاد نیک نصیب کر دے. الحمدللہ رب العالمین. استغفرك اللهم ونسألك السلام ونسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وعمرا مبارك. جن لوگوں نے اپنے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ قبول فرمائے، جن کی حاجات ہے اللہ پوری کرے، جو پریشانی ہے اللہ دور فرمائے، جہاں اولاد نہیں ہے اللہ نے ایک صالح اولاد عطا فرمائے، جہاں بیماران ہیں اللہ صحت شفا عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.